السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، الله رب العالمين کا احسان عظیم ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی بے شمار ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیشہ اپنی نعمتوں ہی سے مالا مال رکھیں. کوئی بھی نعمت ہماری کسی ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے ہم سے سلب نہ ہو، جسمانی، مادی، روحانی، معنوی، ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ان نعمتوں میں ہمیشہ ترقی اور دوام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تو بن مانگے نعمتوں کی برسات کی ہوئی ہے. بندہ اگر نعمتوں کی قدر کرتا رہتا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہتا ہے، نعمت کو صحیح مصرف میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو نعمت سے محروم نہیں فرماتے. ڈر اور خوف ہونا چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے، اور نعمت کو نعمت سمجھ کر قدردانی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، تو پھر نعمت مرتے دم تک بھی اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے. ڈرنے والے ہی کامیاب اور کامران ہیں. بچ بچ کر اس کی ذرہ ذرہ نافرمانی سے ڈرنے والے ہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات پاتے ہیں. مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے. جس کسی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، بہت بڑا راز اس نے جان لیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. جس کسی نے یہ بات سمجھ لی کہ میری زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی یاد اور اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے، تو یقیناً وہ قدم قدم پر پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی کو سمیٹتا ہے. بڑے بڑے بزرگ اللہ والے اپنی ساری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کے باوجود سنبھل سنبھل کر لمحہ لمحہ گزارا کرتے تھے. ڈر ڈر کے، گناہوں سے بچ بچ کے، حتیٰ کہ بزرگوں کی زندگی میں تو گناہ کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ معمولی سی غفلت کو بھی اپنے حق میں گناہ تصور کرتے ہیں. हर इंसान जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होता है वो उतना ही ज्यादा अपनी जात के लिए नफे के सौदे करता है। जो भी बेबाक हो जाता है, जरी निडर और बेपरवाह हो जाता है तो नुकसान भी अपनी जात का करता है। जो जितना ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत में सरशार होता है, जितना ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, जितना ज्यादा अल्लाह का डर और खौफ उसके दिल में रचता और बसता है तो वो अपनी ही जात का फायदा करता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी मोहब्बत, अपनी खशियत, अपना डर नसीब फरमा दे। जिंदगी के शब और रोज की कदर कीमत हमारे दिल में उतर जाए तो न जाने जिंदगी का कौन सा अमल बेड़ा पार करने के लिए कारामद हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी रहिमहुल्लाह ने अपने घर में एक कीमती परिंदा पाला हुआ था। बड़ी देखभाल करते थे, दाने पानी का ख्याल रखते थे। काफी वक्त तक वो परिंदा उनके यहां रहा। एक दिन उसका पिंजरे का दरवाजा खोला और उसको आजाद कर दिया। आपके जो शागिर्द वगैरह थे हैरान हुए कि हजरत तो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इस परिंदे को पाल रहे थे, अचानक ये क्या हुआ कि उस परिंदे के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको आजाद कर दिया। तो किसी ने पूछ लिया कि हजरत आप तो बड़े चाव अरमान के साथ, बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत के साथ इस परिंदे को पाला करते थे, दाना पानी का ख्याल रखना, उसके राहत और आराम का ख्याल रखना, लेकिन अचानक उसको उड़ा दिया, क्या सबब हुआ? फरमाने लगे कि इस परिंदे ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं एक नसीहत करूंगा। उस नसीहत के लालच में मैंने इस परिंदे को आजाद कर दिया। फरमाते हैं कि मैंने उसके वादे के मुताबिक उसको आजाद किया। परिंदे ने अपने वादे के मुताबिक मुझको बताया कि परिंदा जब तक अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है आजाद उड़ता रहता है, अगर वो कुछ वक्त के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है तो फिर वो परिंदे में वो फिर पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाता है और मशक्कत की जिंदगी बसर करता है। मैं कुछ वक्त के लिए अल्लाह की याद से गाफिल हो गया था, गिरफ्तार होकर पिंजरे में बंद करके आप तक पहुंचा दिया गया, लेकिन अब फिर से मैंने अल्लाह की याद शुरू कर दी है, उस याद की बरकत से मुझे दोबारा रिहाई नसीब हुई। लेकिन ए जुनैद, जाते जाते आपको जो एक नसीहत करता हूं वो ये नसीहत है कि मैंने कुछ वक्त के लिए अल्लाह की गफलत को इख्तियार किया था, अल्लाह ताला को भूल गया था, उसकी याद से गाफिल हुआ। कितने दिन तक मुझे इस पिंजरे की मशक्कतें बर्दाश्त करना पड़ी, मेरी आजादी सल्ब हो गई। जुनैद, याद रखना कि आप अपनी जिंदगी में न जाने कितने वक्त को गफलत में गुजारते हैं, कल न जाने आपको आखिरत की जेल में कितना वक्त गुजारना पड़ेगा। वक्त के वली हैं जुनैद बगदादी नामी गिरामी, अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन उस परिंदे की नसीहत को याद करके फिर वक्तन फवक्तन उस परिंदे को भी याद करते थे कि बड़ी काम की नसीहत कर गया। वाकयातन उसकी थोड़ी देर की गफलत उसकी आजादी को सल्ब करके पिंजरे में उसको ला बिठाया। मछलियों के बारे में भी आता है कि ये हमेशा जिक्रुल्लाह करती रहती हैं, जब वो जिक्रुल्लाह से गाफिल होती है तो शिकारी के जाल में फंस जाती। परिंदों के बारे में भी यही हाल है कि वो अल्लाह की याद में लगे रहते हैं। चींटियों तक का ये हाल है कि वो अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी बसर कर लेती है। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम का लश्कर जा रहा था, चींटियों की जो मलका थी उसने ऐलान किया, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशुरून। ए चींटियों, फटाफट अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुमको पांवों तले रौंद दे। आप क्योंकि अल्लाह के फजल करम से जो आपको मुआज़ज़ात दिए गए थे, चरिंद परिंद हैवानात की बोलियां भी जानते थे, समझते थे, आपने उस चींटी की सदा को सुन लिया, उसकी पुकार को समझ लिया कि ये हमारे लश्कर के आने से पहले अपनी चींटियों को फटाफट जेर जमी जाने का हुक्म दे रही है। फरमाया, जाओ इस चींटी को पकड़ के लाओ। अपने नुमाइंदों को भेजा, वो चींटियों की मलका को पकड़ के ले आए। آپ اس کی اس بات کو سن کے ہنس دیے تھے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا ہے, فتبسم ضاحكا من قولها, اس کی بات سن کے ہنسے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے رب آپ کا ہی شکر ہے کہ آپ نے مجھے کس قدر شان بان والی عظمت والی ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جس کا نہ پہلے نہ بعد میں کوئی بدل آ سکے گا. ایک طرف تو شکر ادا کیا, دوسری طرف اس چیونٹی کو بلوا لیا, اس سے باز پرس کی, فرمایا تجھے پتہ نہیں میں پیغمبر ہوں اللہ کا رسول ہوں, تو میری ذات سے اپنی چیونٹیوں کو کیوں ڈراتی ہے, کیا میں کوئی ظالم ہوں؟ اس چیونٹی نے جواب دیا بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ, گفت و شنید ہوئی اس میں مختلف باتیں ہوتی رہیں, من جملہ اس میں یہ بات بھی آئی کہ میں نے اپنی تمام ماتحت چیونٹیوں کو بلوں میں جانے کا حکم دیا. مختلف وجوہات بیان کی, ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ جتنی دیر تک وہ آپ کے لشکر جرار کو گزرتا ہوا دیکھنے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی رہیں گی اتنی دیر تک وہ اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو جائیں گی, ان کی توجہ ان کی نظر اللہ سے ہٹ کر آپ کے لشکر پر پڑ جائے گی کہ واہ کیا عظیم شان لشکر ہے, کیا جاہ و جلال ہے, کیا شان و شوکت ہے. تو چیونٹی تک کو بھی اتنی فکر ہے کہ ہمارا یہ وقت اللہ کی غفلت میں نہ گزر جائے, اور دوسری طرف کتنی کام کی بات کہی, کہا کہ ہم کو جو کچھ اللہ تعالی نے دیا ہے ہم اللہ تعالی کی دی ہوئی تقسیم پر راضی اور خوش ہیں اور ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میں نے چیونٹیوں کو فوراً بل میں داخل ہونے کا حکم اس لیے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اس عظیم شان لشکر کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ جائیں, شکر کے بجائے کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جائیں. اس چیونٹی کو بھی اتنی فکر ہے کہ میرے ماتحت میری رعایا میری عوام وہ کہیں اس عظیم لشکر کو دیکھ کر اللہ کی ناشکری نہ کر بیٹھے. بندہ تو پھر بندہ ہے, اس کو بھی سبق لینا چاہیے کہ غفلت اس کو زیب نہیں دیتی. وہ پرندہ جو نصیحت کر گیا کہ مجھ سے کچھ غفلت ہوئی تھی جس کی پاداش میں مجھ کو پنجرے کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی, اے جنید یاد رکھنا کہ آپ بھی اپنی زندگی کے کتنے اوقات غفلت میں گزارتے ہیں, نہ جانے کل آپ کو کتنی آخرت کی جیل کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں گی. بات یہی ہے کہ مقصد حیات جس نے سمجھ لیا کہ اللہ کی یاد کے لیے مجھ کو پیدا کیا گیا ہے, اللہ کی بندگی میرا مقصد زندگی ہے, صبح و شام وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنی گزارنے والا بن جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو اپنے لیے بہترین اسوہ مقرر کر لے, پھر تو انسان کو آخرت کی نجات کے معاملات آسان دکھائی دیتے ہیں, ورنہ تو نہ جانے کس بات پہ گرفت ہو جائے کس بات پہ پکڑ ہو جائے. ڈرنے والا ہی کامیاب ہے, رونے والا ہی کامیاب ہے, خوف زدہ رہنے والا ہی کامیاب ہے. بڑے بڑے واقعات ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں. حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ مشہور ہستی ہیں, بزرگان دین میں اونچا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں. انتقال کے بعد خواب میں دکھائی دیے کسی ساتھی کو, پوچھا کہ بھئی کیا گزری کیا بیتی, فرمانے لگے کہ بس کیا بتاؤں, ایک دن روزے کی حالت میں تھا, نفلی روزہ رکھا ہوا تھا, گزر رہا تھا اس زمانے کے اندر جیسے سقا ہوا کرتے ہیں پانی سپلائی کرنے والے, پانی فروخت کرنے والے, پانی بیچنے والے, تو فرمانے لگے کہ ایک سقا تھا, پانی اور کٹورا لیے کھڑا تھا, لوگوں کو پانی بیچ رہا تھا لیکن گاہک نہیں تھے, تو وہ پکار رہا تھا صدا لگا رہا تھا, آؤ بھائی آؤ مجھ سے پانی لے کر خرید کے پی لو, جو بھی میرا پانی پیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. میں کہ یہ جو بات میرے کان پر پڑی کہ آؤ پانی پی لو مجھ سے خرید کر, اسے تو دو پیسے کا آسرا تھا, آؤ پانی پیو, جو بھی میرا پانی پیے دعا دے رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گناہوں کو معاف کر دے. فرمایا کہ اس لالچ میں کہ شاید اس سقا کی دعا میرے حق میں بھی قبول ہو جائے. میں نے اس سے پانی خرید لیا اور اپنا روزہ توڑ کے پانی پی لیا. سوچا کہ روزہ تو آئندہ کل بھی میں رکھ سکتا ہوں, لیکن اتنی اونچی دعا مل رہی ہے, شاید کہ یہ دعا میرے حق میں بھی قبول ہو جائے. فرمایا کہ میں نے اسے پانی لے کر خرید لیا اور ہاتھ کے ہاتھ پی لیا, وقتی طور پر تو روزہ توڑ لیا اور ارادہ کیا کہ آئندہ کل اس کی قضا کر لوں گا. حقیقت بھی یہی ہوئی کہ اللہ تعالی نے اس سقا کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما دی. ڈرنے والا, فکر مند رہنے والا, آخرت کے لیے کوشاں رہنے والا, تیاری میں لگا رہنے والا ہی اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سی ادا, نہ جانے کون سا آنسو پسند آ جائے کہ بندے کا بیڑا پار فرما دیں. تقوی اور پرہیزگاری, ڈر اور خوف بڑی اونچی چیز ہے, بہت پیاری چیز ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا درس چل رہا تھا, خاتون آئیں, آ کر مسئلہ دریافت کیا. فرمانے لگی کہ رات کا وقت تھا, چاند کی روشنی میں میں سوت کات رہی تھی, کپڑا بن رہی تھی, سوت کات رہی تھی, چاند کی روشنی تھی. اتفاق سے ہمارے گھر کے باہر سے بادشاہ وقت کا قافلہ گزرا, اس کے ساتھ جو اس کے کارندے تھے انہوں نے مشعلے لے رکھی تھی اور قافلے کے ساتھ روشنی کا انتظام تھا. شمیں جل رہی ہیں, مشعلے روشن کی ہوئی ہے, ایک روشنی والا قافلہ گزرا اور اس قافلے کے گزرنے سے پہلے اور گزرنے کے بعد تک یہ کارندے جب ہمارے گھر سے گزرے تو ان کی روشنی کا اثر ہمارے گھر میں بھی آیا. میں نے اپنے کام کو نہ روکا, میں اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوت کاٹتی رہی. بعد میں مجھے دھیان آیا کہ یہ بادشاہ لوگ تو ظلم و تشدد کرتے ہیں, ان کا مال 100% حلال تو ہونا یقینی نہیں, نہ جانے اس میں کتنا ظلم کا پیسہ ہو, نہ جانے کیسا کیسا پیسہ ہو. میں احتیاط کیے بغیر ان کی روشنی کے اندر سود کاٹتی رہی. اب مجھے بتائیے کہ میرے لیے یہ کاٹا ہوا سود, اس کی جو کمائی ہے وہ حلال ہے یا حرام, جائز ہے یا ناجائز. احتیاط دیکھیں کس قدر دور کی لائن, کیونکہ زندگی ڈر اور خوف کے ساتھ گزر رہی ہے, پرہیزگاری کے ساتھ بچتے ہوئے گزر رہی ہے. اب ذرا سا یہ شائبہ آیا کہ بادشاہ کی روشنی کے اندر میں نے سود کاٹ لیا, کپڑا بن لیا, آیا اب اس کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ناجائز ہے, تمہارے لیے ناجائز ہے. مطلب یہ کہ عام مسئلہ تو جائز کا تھا, تم اپنے گھر میں کام کر رہی تھی, کوئی اور ہوتا اس کے لیے جائز, لیکن آپ سمجھ گئے کہ یہ خاتون اس قدر باریکی کے ساتھ مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے چلی آئی. فرمایا کہ تمہارے لیے ناجائز ہے. سمجھ گئے کہ تقوی والی عورت ہے کہ جس کے دل میں اتنا ڈر, اتنی احتیاط. جب وہ خاتون پلٹی, آپ کے صاحبزادے بھی پاس بیٹھے تھے, کہا ابا اس میں ناجائز ہونے کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, اپنے گھر میں کام کر رہی تھی. فرمایا کہ وہ بات تو بات کی, جاؤ ذرا اس خاتون کا پیچھا کرو, دیکھو کہ کس گھر میں جاتی ہے. اللہ اکبر. پیچھا کرتے کرتے صاحبزادے جب گئے, گلی کچے محلے میں ہوتی ہوئی خاتون جب جا کے گھر میں گھسی تو حضرت بشر حافی کا گھر تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ تھی. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہی توقع تھی اس گھرانے سے کہ اس گھرانے کے مرد تو مرد, خواتین میں بھی تقوی ایسے اعلیٰ درجے کا ہوگا کہ ذرا سی باریکی کے لیے مسئلہ پوچھنے کے لیے چلی آئیں. اس قدر محتاط, اس قدر احتیاط. تو جب زندگی انسان کے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میری زندگی مجھ کو کیوں ملی ہے, ایک ایک قدم وہ پھونک پھونک کے رکھتا ہے, سمل سمل کر آگے بڑھاتا ہے. اور جب ڈر اور خوف دل سے نکل جائے اور اللہ تعالی کی باتیں دل میں اثر نہ کریں, تو پھر انسان بڑے بڑے جرائم بھی ایسے معمولی انداز میں کرتا ہے کہ اس کو پھر ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف سامنے نہیں آتا. اور ڈرنے والے, احتیاط رکھنے والے, پاکیزہ زندگی گزارنے والے, پاکیزہ سوچ رکھنے والے, اللہ تعالیٰ انہی کو پھر کامیابیاں عطا فرمایا کرتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیسی پاک باز تھی, کس قدر مبارک ہستی, کہ اس قدر احتیاط کے پہلی کا چاند دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا فاطمہ چاند دیکھا؟ غالباً ہو سکتا ہے کہ رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو, کوئی اہم موقع ہوگا جس میں پہلی کے چاند کو لوگ بہت اہتمام سے دیکھتے ہیں، آپ نے صاحبزادی سے پوچھ لیا کہ بچی چاند دیکھا؟ فرمانے لگی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما لیا کہ سب تو چاند دیکھ رہے ہیں، پہلی کا چاند تم نے کیوں نہ دیکھا؟ جواب میں شرما کر ارشاد فرمایا کہ ابا جان، آج پہلی کا چاند ہے، چاند دیکھنے پر سارے لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، مجھے حیا آئی کہ جس چاند پر غیر مردوں کی نظریں پڑ رہی ہوں اس وقت اس چاند پر میری بھی نظر پڑے، مجھے اس کو دیکھتے ہوئے حیا آئی. کس قدر تقویٰ اور کس قدر پاک باز کہ چاند جو بلندیوں پر ہے لیکن اس وقت مردوں کی نگاہیں اس چاند کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. تو فرماتی ہیں مجھے حیا آئی کہ اس چاند کے اوپر میں بھی نظر ڈالوں جس چاند پر غیر مرد نظریں ڈال رہے ہوں. کس قدر اونچی بات ہے، کس قدر پاکیزگی ہے، دل دماغ کے اندر کس قدر تقویٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. حضرت داؤد بلخی ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے بلخ کے بادشاہ کو ایک وقت اپنی رعایا پر بڑا غصہ آیا، ناراض ہو کر غضبناک ہو کر اپنی رعایا کے اوپر ایک بہت بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر دیا. کہا کہ جب تک اتنی بڑی رقم بطور ٹیکس تم لوگ میرے خزانے میں جمع نہیں کراؤ گے اس وقت تک میں تم سے راضی نہیں ہوں گا، تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار نہیں کروں گا. بیچارے لوگ کمزور تھے، غریب الحال تھے، پریشان ہیں ادھر ادھر. اتنے میں حضرت داؤد بلخی کی بیوی کو بھی معلوم ہوا، بڑے سرمایہ دار تھی، اللہ پاک کا دیا ہوا حلال مال بڑی تعداد میں موجود تھا. تذکرے جب ان تک پہنچے تو آپ نے کیا کیا، اپنی چادر کے اندر، اپنے کپڑے کے اندر اپنے سارے زیورات وغیرہ، جو کچھ بھی رقم اور جو زیورات تھے، ساری ایک پوٹلی بنائی اور بلخ کے باشندوں کے حوالے کی اور فرمایا کہ جاؤ یہ بلخ کے بادشاہ کو دے دو اور بتا دو کہ داؤد بلخی کا یہ سارا اثاثہ ہے، جو کچھ بھی تھا اس نے تمہارے پاس بھیج دیا، اب مزید ہماری رعایا کو پریشان مت کرو، اس کو ظلم کی چکی میں مت پیسو، بتا دینا کہ داؤد بلخی کا یہ کل کا کل اثاثہ ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیج دیا، یہ لے لو اور راضی ہو جاؤ، ظلم و تشدد ختم کرو. چنانچہ لوگ خوش ہو گئے کہ چلو کام بن جائے گا. وہ زیور کی پوٹلی لے کر بادشاہ بلخ کے پاس پہنچے اور پیغام دیا کہ حضرت داؤد بلخی کی اہلیہ محترمہ نے اپنا کل کا کل زیور تمہارے پاس بھیج دیا اور عرض کیا ہے کہ اب مزید رعایا کو پریشان مت کرو، ان کے پاس اتنا مال و اسباب نہیں کہ یہ تمہارے ظلم سے چھٹکارا پا سکیں، جو کچھ میرے پاس تھا یہ لے لو اور ان کے اوپر نرمی کا ہاتھ رکھو. بادشاہ نے پوٹلی کھولی تو اس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے سونے اور چاندی کا جو بھی کچھ زیور تھا سارا ہی اس میں موجود تھا. اس کو حیا آئی کہ ایک خاتون نے میرے ظلم سے چھٹکارے کے لیے اپنے شہر کے باشندوں کے لیے اپنا سارا زیور قربان کر کے پوٹلی میں جمع کر کے میرے پاس بھیج دیا. شرمندہ ہوا، احساس ندامت، کہا کہ یہ پوٹلی واپس باندھو اور داؤد بلخی کی اہلیہ کو دے دو اور کہو کہ میں بغیر ٹیکس کے ہی اپنی عوام سے راضی ہوں. وہ پوٹلی لا کر واپس ان کے حوالے کی گئی اور بتایا کہ آپ کی اس تدبیر سے بادشاہ وقت راضی ہو گیا اور آپ کا یہ سونا اور چاندی کا بنا ہوا زیور بھی آپ کی خدمت میں واپس کر دیا. فرمانے لگی کہ یہ بتاؤ کہ بادشاہ نے اس پوٹلی کو کھول کے دیکھا تھا یا بند کا بند واپس بھیجا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اس نے پوٹلی کھولی تھی اور زیور دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نرم پہلو اختیار کیا اور آپ کا زیور واپس کیا. اس کو حیا آئی کہ ایک عورت ذات وہ اپنا زیور بیچ کر مجھ سے فریاد کر رہی ہے. فرمانے لگی کہ بس اب اس زیور کو مجھ جیسی عورت تو نہیں پہن سکتی کہ جس زیور پر ایک غیر مرد کی نظر پڑ چکی ہو، یہ زیور اب میرے کام کا نہیں، اب اس کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گی. اس زیور کو فروخت کر کے پھر ایک بہت عالیشان اللہ کے گھر مسجد تعمیر کی گئی. کیسا تقویٰ تھا دل کے اندر کہ جس زیور کے اوپر ایک غیر مرد کی نظر پڑ گئی، فرمایا کہ یہ زیور اب میرے کام کا نہ رہا، کہ جس پر غیر بادشاہ کی نظر پڑ گئی ہو اس زیور کو میں استعمال کروں، بلکہ زیور کو میں اللہ کے راستے میں استعمال کر کے نئے کام میں لگاؤں گی. وہ مسجد تعمیر کرا کے صدقہ جاریہ بنا لیا. تو بات یہ ہے کہ جس جس کے دل میں بات سمجھ میں آ جائے، حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ ہماری مقصد حیات اللہ کی یاد ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، زندگی آمد برائے بندگی، ورنہ زندگی بے بندگی شرمندگی آخرت میں پھر پچھتاوے ہولناکیاں خطرناک ذلت اور رسوائیاں ہیں. دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کو منا لے, ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی بسر کرے, رو رو کے اللہ کے سامنے آنسو بہا لے. نہ جانے کون سا آنسو بارگاہ رب عزوجلال میں شرف قبولیت حاصل کر جائے اور نجات کے سامان ہو جائیں. ایک شخص تھا شرابی اور کبابی, عیاشی اور بدماشی میں زندگی گزارتا تھا. لوگ بڑی نفرت اور کراہیت سے اس کو دیکھتے تھے. انتقال ہو گیا تو بیوی بیچاری پریشان تھی, اب لوگ آ نہیں رہے, نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ شرابی کبابی بڑا گناہگار تھا, فاسق فاجر تھا, کوئی جنازے تک میں شرکت نہیں کر رہا. بیوی نے بڑی منت سے ماجد کی اور لوگوں سے فریاد کی کہ کم از کم میرے شوہر کو قبر تک تو پہنچوا دو, میں اکیلی عورت زاد اس کو وہاں تک کیسے لے کے جاؤں, غسل کفن دفن تک تو میرا ہاتھ بٹا دو. تم لوگوں نے بڑی ہی ناگواری کے ساتھ ہاتھ بٹایا, قبرستان تک بھی بیچاری ساتھ گئی. لوگوں نے وہاں چارپائی رکھ دی, کہا تو خود دفن کر ہم تو چلے. اظہار نفرت کر کے وہاں سے پلٹ آئے. بے بس بے یار و مددگار لاچار بیٹھی ہے کہ یا اللہ یہ میرا شوہر نامدار جو زندگی ایسی گزار کر چلا گیا کہ لوگ اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگا رہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, کچھ ہی دیر بعد علاقے کے اندر ایک اللہ والے درویش رہا کرتے تھے, گوشہ عافیت تنہائی کے اندر. دیکھو تو وہ اترے چلے آ رہے ہیں اور کہا کہ ابھی دوپہر کو جب میں قیلولے کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹا سویا, خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ ہمارا ایک دوست انتقال کر گیا ہے اور اس کے جنازے تک کو لوگ ہاتھ نہیں لگا رہے, آپ جائیں اور ہمارے بندے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں. آئے اور اعلان کرا دیا, لوگوں کو پتہ چلا کہ فلانے بزرگ آ گئے ہیں. جو در جو لوگ آ گئے بڑا مجمع لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے معاملات طے پا گئے, تجہیز و تکفین بھی ہو گئی. بعد میں وہ بزرگ اس خاتون سے پوچھنے لگے کہ تیرا شوہر کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھیج دیا گیا کہ جاؤ اس کا انتظام کراؤ. کہنے لگی تھا تو بہت شرابی کبابی, سارا سارا دن ساری ساری رات نشے میں پڑا رہتا تھا, لیکن رات کو نشہ کر کے نشے میں چور ہو کے جب پڑتا تھا, مدہوش ہو کے مدبوط ہو کے بالکل نشے میں پڑ جاتا تھا, صبح جب اس کا نشہ ٹوٹتا تھا پھر روتا تھا, زار و قطار روتا تھا اور اللہ میاں سے پھر باتیں کرتا تھا کہ اے اللہ تجھے تو پتا ہے میں بہت بڑا گناہگار ہوں, فاسق فاجر ہوں, نہ جانے تو مجھے جہنم کے کون سے گوشے میں کون سے کونے میں پھینکے گا. پھر روتا رہتا تھا ساری رات نشے میں اور صبح جب نشہ ٹوٹتا تھا پھر آنسو بہا کر اللہ میاں سے شروع ہو جاتا تھا کہ یا اللہ تجھے تو معلوم ہے بڑا گناہگار ہوں اور بہت ہی فاسق اور فاجر ہوں, نہ جانے تو مجھے جہنم کے کون سے گوشے میں پھینکے گا. بزرگ فرمانے لگے بس یہی آنسو تو تیرے اللہ کو پسند آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جاتے جاتے بھی اس کے تجہیز و تکفین کے لیے انتظامات کرا دیے. فرمایا کہ میرا دوست انتقال کر چکا ہے, اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرے. اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے, بڑے بڑے گناہگار ہیں آنسو بہاتے, ایک آنسو برے گناہوں کو لمحے بھر میں دھو دیتا ہے, دل کی ظلمت اور تاریکی کو ایسا صاف شفاف کر دیتا ہے کہ دل چمک جاتا ہے. شرط یہ کہ آنکھوں سے آنسو ہوں, دل میں ندامت ہو, احساس شرمندگی ہو, ڈر اور خوف ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, تو پھر یہ آنسو بڑے بڑے کام بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی پاکیزہ تقوی بھری زندگی نصیب فرمائے, سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا سچا بندہ بن کر جینا نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.